الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو ابھی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں یہ سورہ انعام کی آیات نمبر 108 سے 113 ہیں تو ان کی تفصیل اس مجلس کے اندر پڑھ رہے تھے معارف القرآن یہ ہماری ریفرنس بک ہے یہ ہماری نصاب کی کتاب ہے جو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رفیع
ہم نے پیچھے یہ بات کر لی تھی کہ جو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو بواسطہ نبی علیہ السلام والسلام کی جو فرمایا کہ تم لوگ ان کے جھوٹے خداؤں کو برا بھلا
مت کہا کرو گالیاں مت دیا کرو ورنہ یہ لوگ اللہ کو اپنے جہالت کی وجہ سے اپنے دشمنی کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیں گے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے تو اس میں ایک نقطہ جو حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف و مسائل میں لکھا تھا وہ تو یہ تھا کہ جو کام خود کرنا جائز نہیں ہے تو اس کا سبب اور ذریعہ جائز نہیں ہے جیسے اللہ رب العزت کو برا بھلا کہنا ظاہر سی بات ہے کہ یہ کسی بھی اللہ کے بندے کے لیے جائز نہیں ہے
تو کسی اور کو کہلوانا کہ کسی اور کو ایسا کرنا کہ وہ کہنا شروع ہو جائے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا تو یہ بھی جائز نہیں ہے یہ ایک شریعت کا اصول بیان کیا اور اس کے تحت
آج کل کے زمانے میں جو خصوصی طور پر سوشل میڈیا کے اندر ایک سینڈ کا بٹن ہوتا ہے تو اس کے پھر مسائل کچھ بیان کرے تھے کہ وہ ہم سینڈ کر دیتے ہیں کسی چیز کو جو کہ جائز نہیں ہوتی اور پھر اس کو جو سنتا ہے یا جو دیکھتا ہے تو وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور اس کا گناہ جو ہے پھر ہمارے نام اعمال میں بھی آ رہا ہوتا ہے تو یہ بات آگے کرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ حضرت موسیٰ شفیع رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ
اس سے شریعت کا ایک اصول یہ نکل آیا کہ جو کام اپنی ذات کے اعتبار سے جائز بھی ہو یعنی ذات کے اعتبار سے ناجائز کی بات تم نے پچھلی مجلس میں کر دی کہ موسیقی جو ہے وہ ذات کے اعتبار سے ہی ناجائز ہے وہ خود ہی ناجائز ہے اور غیر محرم مرد کو یا غیر محرم عورت کو دیکھنا مرد کے لیے عورت کو دیکھنا یہ بالکل ہی ناجائز ہے اور عورت کے لیے مرد کو دیکھنا شہوت کے ساتھ جو ہے وہ بھی ناجائز ہے دونوں کو حکم ہے کہ اپنی آنکھوں کو نیچے کرو لیکن ہم اس ناجائز کام کا سبب بنتے ہیں کسی دوسرے کے لیے تو پھر گناہ اس کا ہمیں بھی ملتا ہے لیکن یہاں پر حضرت فرما رہے ہیں کہ کوئی چیز اگر جائز بھی ہو حتیٰ کہ کسی درجے میں
وہ قابل تعریف بھی ہو. محمود, محمود کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے جس چیز کی. تو کوئی چیز جائز بھی ہو بلکہ کسی صورتحال میں وہ محمود بھی ہو, قابل تعریف بھی ہو, مگر اس کے کرنے سے کوئی فساد لازم آتا ہو یا اس کے نتیجے میں لوگ مبتلا معصیت یعنی گناہ میں مبتلا ہوتے ہوں, تو وہ کام بھی ممنوع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جائز کام بھی حتیٰ کہ قابل تعریف کام بھی اس وجہ سے ممنوع ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی دوسرا جو ہے وہ گناہ میں مبتلا ہو. اب یہ تو آج کل ایک بہت بڑا موضوع ہے, وہ تو آگے جا کے کور ہو جائے گا انشاءاللہ, لیکن ابھی تو ہم اس کا خالی ایک رخ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک رخ دیکھ رہے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ معبودات معبودات باطلہ یعنی بتوں کو برا کہنا کم از کم جائز تو ضرور ہے. بتوں کو برا کہنا یہ پرمیسیبل ہے, مباح ہے, جائز ہے, اور ایمانی غیرت کے تقاضے سے کہا جائے تو شاید اپنی ذات میں ثواب اور محمود بھی ہو. کوئی غیرت ایمانی کے تحت کہے کہ یہ کس قسم کے جو ہے وہ بت بنائے ہوئے, انہوں نے ان کو اپنا خدا خدا بنایا ہوا ہے, ان کی کیا حیثیت ہے, یہ تو بالکل ہی کسی کام کر کے لائق نہیں ہے. تو یہ تو ایمانی غیرت کا تقاضا بھی ہے کہ انسان جو ہے مسلمان اس طرح سے بات کرے بتوں کے بارے میں, مگر چونکہ اس کے نتیجے میں یہ اندیشہ ہو گیا کہ لوگ اللہ جل شانہ کو برا کہیں گے تو بتوں کو برا کہنے والے اس برائی کا سبب بن جائیں گے, اس لیے اس جائز کام کو بھی منع کر دیا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک کمپلیکس قسم کی عبارت ابھی ہم نے پڑھ دی ہے, یہ ابھی ایکسپلین نہیں کری ہے اس کی, ابھی تو اس کو کچھ مثالوں سے سمجھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ مثالوں سے اس کو سمجھا رہے ہیں. تو فرما رہے ہیں کہ اس کی ایک مثال اور بھی حدیث میں اس طرح آئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے. صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو کسی شخص سے ممکن ہی نہیں کہ اپنے ماں باپ کو گالی دے. ٹھیک ہے, تو اس زمانے میں تو آج کل کے حالات نہیں تھے نا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو آج کل گالیاں دیتے ہیں, لیکن اس زمانے میں تو تصور نہیں کیا جا سکتا تھا خصوصاً صحابہ کرام جیسے اچھے اخلاق والے انسانوں سے کہ ماں باپ کو جو ہے وہ برا بھلا کہیں, ماں باپ کو گالیاں دے. تو صحابہ نے پوچھا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, لیکن فرمایا کہ ہاں انسان خود تو ان کو گالی نہیں دیتا, لیکن جب وہ کسی دوسرے شخص کے ماں باپ کو گالی دے اور اس کے نتیجے میں وہ دوسرا شخص اس کے ماں باپ کو گالی دے تو اس گالی دلوانے کا سبب یہ بیٹا خود بنا, اپنے ماں باپ کو گالیاں پڑوانے کا سبب یہ بیٹا بنا. تو یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دیو, تو سبب بنا نا اپنے ماں باپ کو گالی پڑنے کا, تو ایسا ہی ہے کہ جیسے خود ہی اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی ہو. تو شریعت جو ہے وہ اس طریقے سے سبب کو جو ہے وہ درمیان میں سے ایسے گویا کہ سبب ہے ہی نہیں بلکہ ڈائریکٹلی خود ہی اس کا ارتکاب کر رہا ہے وہ شخص. اچھا, اسی معاملے کی ایک دوسری مثال عہد رسالت میں یہ پیش آئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ بیت اللہ شریف زمانہ جاہلیت کے کسی حادثے میں منہدم ہو گیا تھا, تو قریش مکہ نے بعثت و نبوت سے پہلے یعنی نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے قریش مکہ نے اس کی تعمیر کروائی تھی. اس تعمیر میں چند چیزیں بنائے ابراہیمی کے خلاف ہو گئی تھیں, یعنی جس ماڈل پر ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو بنایا تھا, تو انہوں نے جو کفار مکہ نے جو کعبۃ اللہ کو بنایا تھا نا, تو وہ اس کے تھوڑا سا خلاف ہو گئی تھیں. ایک تو یہ کہ جس حصے کو حدیم کہا جاتا ہے یہ بھی بیت اللہ کا جز ہے, تعمیر میں اس کو سرمایہ کم ہونے کی بنا پر چھوڑ دیا. یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے, یہ بات آپ ہزار بار دفعہ سن چکے ہوں گے اور جانتے بھی ہوں گے اس بات کو, یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے, کعبۃ اللہ کو یہ لوگ کعبۃ اللہ کہتے تھے, اللہ کا گھر, تو اللہ کے وجود کا ان کو کبھی بھی انکار نہیں تھا, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی تعظیم کیا کرتے تھے کہ اللہ کا گھر جو ہے وہ انہوں نے جو ایکچولی ریکٹینگولر فارم میں تھا وہ, تو اس کو پورا ریکٹینگولر کیوں نہیں بنایا, کیونکہ اس کے لیے نا ان کے پاس حلال مال نہیں تھا, حلال مال سے ان کو اتنی ہی چیزیں ملی جن سے کہ وہ اسکوائر بن سکا, اس کو ریکٹینگولر سائٹ پہ حتیم کی سائٹ پہ ایکسٹینڈ کرنے کے لیے جتنا مال چاہیے تھا وہ ان کے پاس حلال تھا ہی نہیں, تو وہ حرام مال تھا, اور حرام مال جو ہے یہ اللہ کے گھر میں لگانا نہیں چاہتے تھے, اتنی تعظیم کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی. تو انہوں نے جو ہے نا وہ حتیم والا حصہ باہر چھوڑ دیا. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے ہر چیز کے اندر, ہم جیسوں کی کا فائدہ ہو گیا اس کے اندر کہ 21ویں صدی 20ویں صدی والے جو ہیں وہ کعبۃ اللہ کے اندر تو جا نہیں سکتے ہمارے جیسے غریب لوگ, تو وہ پھر حتیم میں چلے جاتے ہیں نا, تو وہ کعبۃ اللہ کے اندر ہی ہوتا ہے, تو ان کو وہی والی تجلیات مل جاتی ہیں جو کعبۃ اللہ کے اوپر نازل ہو رہی ہیں, کیونکہ پھر حتیم بھی اسی کا حصہ ہے. البتہ یہ اور بات ہے کہ ہم نے کہیں پڑھا, آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے اس پر دوسرا کچھ پتا ہو, کہ یہ جو سیمی سرکل ہے نا یہ حتیم نہیں ہے, جس کو حتیم کہا جاتا ہے نا یہ حتیم نہیں ہے, یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پر یہ لوگ اپنی مجلس بٹھاتے تھے. حتیم تو صرف وہ جگہ ہے جو کہ جس کا کہ ادھر سے بھی کھلا ہوا ہے ادھر سے بھی کھلا ہوا ہے, یہاں سے آپ انٹر ہو سکتے ہیں اور یہاں سے آپ باہر نکل سکتے ہیں. تو یہ جو ایک پٹی ہے نا کعبۃ اللہ کے ساتھ, صرف یہ حتیم ہے, یعنی کعبۃ اللہ کوئی اس قسم کی شکل کی چیز نہیں تھی, وہ تو ریکٹینگولر قسم کی کا گھر ہے نا, تو حتیم صرف اس پٹی کو کہتے ہیں. یہ پورا ایریا یہ پورا حتیم, ہم سب جب وہاں پہ جا کر کے ہم نوالے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا, وہ حتیم نہیں ہوتا جہاں تک میں نے پڑھا ہے, واللہ اعلم, مجھے کچھ بہت زیادہ میں نے کنفرم بھی نہیں کیا اس کو. بہرحال تو اسی معاملے کی ایک دوسری مثال عہد رسالت میں یہ پیش آئی. تو قریش مکہ نے بعثت النبوت سے پہلے اس کی تعمیر کروائی, تو اس تعمیر میں چند چیزیں بنائے ابراہیمی کے خلاف ہو گئیں. ایک تو یہ ہے کہ جس حصے کو حتیم کہا جاتا ہے یہ بھی بیت اللہ کا جز ہے, تعمیر میں اس کو سرمایہ کم ہونے کی بنا پر چھوڑ دیا گیا. دوسرے, بیت اللہ شریف کے دو دروازے شرقی اور غربی تھے, ایک داخل ہونے کے لیے اور دوسرا باہر نکلنے کے لیے. اہل جاہلیت نے غربی دروازہ بند کر کے صرف ایک کر دیا, صرف شرقی دروازہ کھول دیا, اور وہ بھی سطح زمین سے انہوں نے بلند کر دیا تاکہ بیت اللہ شریف میں داخلہ صرف ان کی مرضی اور اجازت سے ہو سکے, ہر شخص بے محابہ نہ جا سکے اس کے اندر. اگر گراؤنڈ لیول کے اوپر ہوتا تو منہ اٹھا کے ہر کوئی اندر چلا جاتا, انہوں نے اونچا بنا دیا تاکہ سیڑھی چاہیے ہوگی, سیڑھی جو ہے وہ اپنے قبضے میں رکھتے تھے, تو سیڑھی ان کی مرضی کے بغیر کوئی لے کے نہیں جا نہیں سکتا تھا جیسے آج کل بھی, تو پھر یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو انہوں نے اونچا بھی کر دیا, ایک دروازہ بھی بند کر دیا, دوسرا دروازہ جو ہے نا اس کے ابھی بھی اگر پردہ اٹھا ہوا ہو کعبۃ اللہ کا غلاف اٹھا ہو تو اس کا نشان ابھی بھی نظر آتا ہے, وہ ہے وہاں پر اپنی جگہ پر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ بیت اللہ کی موجودہ تعمیر کو منہدم کر کے حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعمیر کے مطابق بالکل ویسے ہی بنا دوں, مگر خطرہ یہ ہے کہ تمہاری قوم یعنی عام عرب ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں, بیت اللہ کو منہدم کرنے سے کہیں ان کے دلوں میں کچھ شبہات نہ پیدا ہو جائیں, اس لیے میں نے اپنے ارادے کو ترک کر دیا. کیونکہ صحابہ کرام تو پرانے مسلمان تھے, انصار اور مہاجرین یہ تو بہت پرانے اور پکے مسلمان ہو چکے تھے, لیکن فتح مکہ کے وقت جو ہے نا پھر بہت سارے دوسرے لوگ قریش کے جو ہے وہ اسلام میں ایک دم سے داخل ہوئے تھے, تو وہ نئے لوگ تھے, تو ان کے بارے میں نبی علیہ السلام فرمائے کہ کہیں ان کے دل کے اندر نا شکوک و شبہات نہ پیدا ہو جائیں, اس لیے میں ایسا کام نہیں کر رہا ہوں, حالانکہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایسا کام کروں. تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب کوئی انسان نیا مسلمان ہوتا ہے تو اس کو صحیح معنوں میں ایمان اپنے اندر راسخ کرنے میں وقت لگتا ہے. قرآن مجید میں اعراب کا ذکر ہے, اس سے بھی ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ حجرات میں اعراب کو فرماتے ہیں کہ قالت الاعراب آمنا, یہ اعرابی جو ہے نا یہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر کے آ گئے. قل لم تؤمنوا ولیکن قولوا اسلمنا, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ نہیں تم ابھی ایمان نہیں لے کر کے آئے ہو بلکہ تم نے تو ابھی اپنے آپ کو سبمٹ کیا ہے, تم نے تو ابھی سر تسلیم خم کیا ہے خالی, ٹھیک ہے, تو تم ابھی اسلام لے کر کے آئے ہو, یعنی لفظی معنی کے اعتبار سے تم نے ابھی اپنے آپ کو سپرد کیا ہے, تو کہو کہ قولو اسلم نہ, ہم ابھی اسلام لے کر کے آئے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, اور ابھی ایمان تمہارے قلوب کے اندر داخل نہیں ہوا ہے. وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے نا, لا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا, تو ابھی جو تم ایمان ہمارے اندر راسخ نہیں ہوا ہے لیکن پھر بھی جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے بڑے بوڑھے مارے باندھے کے بھی اگر تم اگر بات مان لو گے نا, تو یہ نہیں ہوگا کہ تمہارے ان اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا, بلکہ ان کو بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. ان اللہ غفور الرحیم. تو ایمان کو راسخ ہونے میں جب اس زمانے کے لوگ جو کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے ان کو ابھی ایمان کی کیفیات حاصل ہونے میں وقت لگنا تھا, تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے, یہ انسانی طبیعت ہے, یہ انسانی مزاج ہے, یہ ایک دم سے جو ہے نا وہ جادو نہیں ہو جاتا کہ چھڑی کے جادو کی چھڑی یوں چلائی اور جو ہے وہ کوئی گدا جو ہے وہ گھوڑا بن گیا اور گھوڑا جو ہے وہ گدا بن گیا اور کافر جو ہے وہ بھائی مسلمان تو بن جاتا ہے, لیکن کیفیات ایمان جو ہے نا ان کے اندر وقت لگتا ہے. تدریجاً اس دنیا کے اندر ہر کام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. تو بہرحال یہ ایک مثال تھی. تو ظاہر ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کو بنا ابراہیم کے مطابق بنانا, بنا ابراہیمی کے مطابق بنانا ایک طاعت اور کار ثواب تھا, ایک نیکی کا کام تھا, ثواب کا کام تھا, مگر اس پر لوگوں کی ناواقفیت کے سبب ایک خطرے کا ترتب دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارادے کو ترک فرما دیا. اس واقعے سے بھی یہی اصول مستفاد ہوا کہ اگر کسی جائز بلکہ ثواب کے کام پر کوئی مفسدہ لازم آتا ہو تو وہ جائز کام بھی ممنوع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ثواب کا کام تھا. یہاں پر آگے اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے کہ یہاں پر ایک لفظ کا ذکر کر دینا کافی ہوگا کہ یہ کعبۃ اللہ کو توڑ کر کے بنا ابراہیمی پر بنانا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا, یعنی یہ فرض نہیں تھا, یہ ثواب کا کام تھا, یعنی نفلی کام تھا, مستحب کام تھا, کر لیتے تو وہ اچھا ہو جاتا, نہیں کرتے تو کوئی اس کے اوپر گناہ نہیں تھا, گناہ تو فرض کو نہ کرنے کے اوپر ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام کی دل کی چاہت تھی, لیکن نبی علیہ السلام نے کانٹیکس کو دیکھا, حالات حاضرہ کو دیکھا اور لوگوں کے مزاج کو دیکھا, لوگوں کی اس وقت جو ہے وہ حالت کو دیکھا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا کہ نہیں, بہت اچھا کام تھا لیکن میں اس کو نہیں کروں گا. اب اس کے اوپر ایک قوی اشکال ہے کہ جس کو روح المعانی میں ابو منصور سے نقل کیا ہے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاد و قتال لازم فرمایا ہے. روح المعانی میں ابو منصور سے نقل کیا گیا ہے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاد و قتال لازم فرمایا, حالانکہ قتال کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ مسلمان کسی غیر مسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کرے گا تو وہ بھی تو مسلمانوں کو قتل کریں گے نا, اور مسلمان کا قتل حرام ہے, تو آپ جو ہے وہ مسلمان کے قتل کا سبب بن رہے ہیں جہاد اور قتال کے ذریعے سے. تو اس اصول پر دیکھا جائے تو جہاد بھی ممنوع ہو جانا چاہیے, قتال بھی ممنوع ہو جانا چاہیے. ایسے ہی ہماری تبلیغ اسلام اور تلاوت قرآن پر نیز اذان, اذان کا تو واقعہ پچھلے محفل میں بھی سنا تھا نا, وہ ٹرافالگر اسکوائر لندن کا, تو ہماری تبلیغ اسلام اور تلاوت قرآن پر نیز اذان اور نماز پر بہت سے کفار مذاق اڑاتے اور مضحکہ بناتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں جیسے لندن میں کیا, تو کیا ہم ان کے اس غلط رویے کی بنا پر اپنی عبادات سے دستبردار ہو جائیں گے؟ تو اس کا جواب خود ابو منصور نے یہ دیا کہ یہ اشکال ایک ضروری شرط کے نظر انداز کر دینے سے پیدا ہوا ہے. یعنی یہ جو ایک اشکال ایک سوال پیدا ہوا ہے نا کہ بھئی یہ کیا آپ کا مطلب ہے کہ جہاد کو بھی ترک کر دینا چاہیے, اذان کو بھی ترک کر دینا چاہیے, نماز کو بھی ترک کر دینا چاہیے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, بس ایک شرط ہے جس کو کہ آپ مس کر رہے ہیں, اس شرط کو آپ یاد کر لیں تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. شرط یہ ہے کہ وہ جائز کام جس کو لزوم مفسدہ کی وجہ سے منع کر دیا گیا ہے, یعنی جس کے کرنے سے کوئی فاسد چیز لازم آتی ہو, ریزلٹنٹ کوئی فاسد چیز کا ہو, تو جس جائز کام کو اس وجہ سے منع کیا ہے نا, اسلام کے مقاصد اور ضروری کاموں میں سے وہ نہ ہو, یعنی ضروریات دین میں سے وہ نہ ہو, مقاصد شریعہ میں سے وہ نہ ہو, ایسے کاموں کو منع کیا گیا ہے جیسے معبودات باطلہ کو برا کہنا, اس سے اسلام کا کوئی مقصد متعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ بس آپ جو ہے وہ ہر سچویشن میں جا کر کے معبودات باطلہ کو جو ہے وہ برا کہنا شروع کر دیں, یہ کوئی مقصد اسلام نہیں ہے, مقصد شریعہ نہیں ہے. مقصد شریعہ جو ہے وہ تو توحید ہے, وہ بندگی ہے. ٹھیک ہے, معبودات باطلہ کو برا کہنا اس سے اسلام کو کوئی مقصد متعلق نہیں ہے. اسی طرح بیت اللہ کی تعمیر کو بنا ابراہیمی کے مطابق بنانا اس پر بھی کوئی اسلامی مقصد موقوف نہیں ہے. مقصد موقوف سے مراد یہاں پہ یہ نہ سمجھا جائے کہ بالکل پرپز لیس. تو اس طرح سے اگر دیکھیں گے مقصد موقوف نہیں ہے تو پھر تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ کہہ کہ بھائی یہ تو بڑا مقصد موقوف ہے اس کے ساتھ, کہ اگر جو ہے بنا ابراہیمی پہ بنا دیتے تو کتنے انسانوں کو جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے اندر جا کر کے عبادت کرنے کا جو ہے وہ شرف حاصل ہو سکتا, کتنے لوگوں کو جو ہے وہ ثواب مل سکتا تھا, کتنے لوگوں کو جو ہے وہ تجلیات سے جو ہے وہ فائدے ہو سکتے تھے اور وہ سب. تو مقصد تو یہ بنا مقصد تو نہیں تھا یہ والا کام. یہاں پہ یہ والا لفظ مقصد مراد نہیں ہے. کل بھی وہ نوجوانوں کے ساتھ بھی مقصدیت کے اوپر بڑی بات ہوئی تھی, تو یہ وہ والی چیز مراد نہیں ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. بلکہ جو مقاصد شرعیہ, ایک بڑا ٹیکنیکل قسم کا ٹرم ہے, تو ان میں سے کوئی مقاصد شرعیہ جو ہے نا وہ یہاں پر مراد نہیں ہے, یعنی متعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے. تھوڑا سا آگے آگے, ہاں بھائی بلا تکلف اوپر بیٹھے ہیں انان صاحب, آپ یہاں پہ آ جائیں, نماز آپ اوپر بیٹھے ہیں, جگہ لوگوں کے لیے بن جائے گا نا, صوفہ استعمال کر لیں,
قریب قریب ہو جائے.
تو معبودات باطلہ کو برا کہنا, اس سے اسلام کا کوئی مقصد متعلق نہیں ہے. اسی طرح بیت اللہ کی تعمیر کو بنا ابراہیمی کے مطابق بنانا, اس پر بھی کوئی اسلامی مقصد موقوف نہیں ہے. اس لیے اس پر کسی دینی مفسدے کا خطرہ لاحق ہو تو ان کاموں کو ترک کر دیا گیا, ٹھیک ہے. کوئی فساد کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو ان کاموں کو ترک کر دیا. لیکن جو کام ایسے ہیں کہ اسلام میں خود مقصود ہیں, یعنی باقاعدہ اللہ کا حکم آیا ہے یہ کام کرنا, بھائی مقصود کیا ہے؟ اللہ کا حکم, بندگی ہے نا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے تو تمہیں پیدا ہی نہیں کیا سوائے بندگی کے, تو بندگی کیا ہے؟ تو بندگی نہیں ہے, وہ بندگی ہے, لیکن اس سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی. بندگی کیا ہے؟ اللہ کا حکم ماننا, اطاعت کرنا. تو اللہ کا حکم جو ہے نا یہ مقاصد شریعہ ہے, کیونکہ یہی بندگی ہے, یہی مقصد زندگی ہے. تو حکم جو ہے نا یہ بندگی ہے اور یہ مقصد شریعت ہے, یہ مقصد دین ہے. تو اگر دوسرے لوگوں کی غلط روی سے, یعنی یا کوئی مقصد اسلامی اس پر موقوف ہے نا, تو اگر دوسرے لوگوں کی غلط روی سے ان پر کوئی مفسدہ اور خرابی مرتب بھی ہوتی نظر آئے تو ان مقاصد کو ہرگز ترک نہیں کیا جائے گا, بلکہ اس کی کوشش کی جائے گی کہ یہ کام تو اپنی جگہ جاری رہیں اور پیش آنے والے مفاسد جہاں تک ممکن ہو بند ہو جائیں, ٹھیک ہے. یعنی کام کو نہیں چھوڑا جائے گا, مقاصد کو کم کرنے کی کوشش کی جائے گی, ان کو روکنے کی کوشش کی جائے گی جہاں تک ممکن ہو, کام کو نہیں چھوڑا جائے گا. اس کے اوپر حضرت نے ایک بڑی زبردست مثال دی, آج کے دور کے حساب سے بھی بڑی ریلیونٹ ہے ہمارے لیے. فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ روح المعانی میں ایک اور واقعہ نقل ہے, بہت مشہور تفسیروں میں سے ایک, تفاسیر میں سے ایک تفسیر ہے روح المعانی. تو ایک اور واقعہ نقل ہے, وہ یہ کہ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ دونوں حضرات ایک جنازے کی نماز میں شرکت کے لیے چلے, دونوں تابعین میں ہیں اور بہت ہی افضل ترین تابعین, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سب سے افضل تابعین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے, عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرح. تو دونوں حضرات ایک جنازے کی نماز میں شرکت کے لیے چلے, وہاں دیکھا کہ مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی اجتماع ہے, یعنی جنازہ پڑھنے کے لیے عورتیں بھی آئی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, عورتوں کا اجتماع گھر سے باہر. وقرنا فی بیوتکن, اللہ کا حکم, اور یہاں جنازہ پڑھنے کے لیے گھر سے باہر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایسا جنازہ نہیں پڑھایا جس میں عورتوں کی جو ہے وہ اجتماع ہوا ہوا, تو کیوں آ رہی ہیں پھر آپ باہر؟ تو اس کو دیکھ کر نا ابن سیرین واپس ہو گئے, وہ تو گھر ہی چلے گئے نا اپنے, ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ. مگر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کی غلط روش کی وجہ سے ہم اپنے ضروری کام کیسے چھوڑ دیں, یعنی عورتوں کا اجتماع جنازے کے لیے کیا فرمایا, غلط روش تھی ہے, لیکن ہم جنازہ کیوں چھوڑیں؟ کیونکہ نماز جنازہ فرض ہے, فرض کفایہ ہے, ہر بندے پہ فرض نہیں ہے, یعنی ایک جگہ سے کچھ لوگ پڑھ لیں, ایک بندہ پڑھ لیں, دو بندے پڑھ لیں, کچھ لوگ پڑھ لیں تو فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے, جیسے اعتکاف فرض کفایہ ہوتا ہے, اسی طرح نماز جنازہ بھی فرض کفایہ ہے اور اس بہت بڑے ثواب کے بھی کام ہے. تو فرمایا کہ لوگوں کی غلط روش کی وجہ سے ہم اپنے ضروری کام کیسے چھوڑ دیں؟ نماز جنازہ فرض ہے, اس کو اس مفسدہ کی وجہ سے ترک نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ جو عورتوں کا اجتماع ہے وہ یہ ایک فاسد چیز ہے, فساد والی چیز ہے, اس کی وجہ سے نماز جنازوں کو ترک نہیں کیا جا سکتا. ہاں اس کی کوشش تاب مقدور کی جائے گی کہ یہ مفسدہ مٹ جائے, یعنی لوگوں کو سمجھایا جائے گا کہ بھائی یہ کیا آپ نے نیا بدعت شروع کر دی ہے عورتوں کا اجتماع لے کر کے جو ہے آپ نماز جنازہ کے لیے آئے ہوئے. اس کے اوپر ہمیں ایک بات یاد آئی ایک کلاس کے اندر, تو خواتین سے ہم نے بغیر سوال بھی کیا تھا, آن لائن کلاس ہوتی ہے اور صرف خط و کتابت کے اوپر ان کے جواب آ رہے ہوتے ہیں, کسی کی وائس نہیں ہوتی اس کے اندر. تو درس قرآن کی غالباً کلاس تھی, تو اس کے اندر ہم نے پوچھا کہ فرض کریں کہ کوئی ملک ہے کہ جس ملک کے اندر عورتوں کو باہر نکالا جا رہا ہے گھروں سے, ملک سے نہیں باہر نکالا جا رہا, گھروں سے باہر نکالا جا رہا ہے, بس آپ گھر میں بیٹھے کیا ٹائم ضائع کر رہی ہیں, آپ کیا بچے پال رہی ہیں, آپ کیا گھر کا کام کر رہی ہیں, آپ باہر نکلیں, آپ جاب پہ جائیں, آپ فلانی جگہ جگائیں, آپ یہ کریں, آپ وہ کریں, ہر جگہ آپ کو پتہ ہے کوٹا بھی ہوتا ہے وغیرہ. تو ایک ملک کے اندر جو ہے وہ ہر قسم کا ایسا کاز کریٹ کیا جا رہا کہ عورتیں جو ہے وہ ہر جگہ پہنچیں اور ہر جگہ جو ہے نا وہ اپنا رول پلے کریں سوائے ایک جگہ کے, سوائے ایک جگہ کے, وہ کون سی؟ اچھا آپ تو قابض اللہ خیر فرض کریں, تو ایک جگہ کے علاوہ ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ کہا داخلہ ممنوع, خبردار کوئی عورت اگر داخل ہوئی ہو تو وہ کون سی جگہ؟ قبرستان, رائٹ, کیونکہ شریعت نے منع کیا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسند نہیں فرمایا ہے نا, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی سارے کام پسند فرمائے تھے, گھروں سے نکلو, یہ بھی کرو, وہ بھی کرو, جہاز بھی اڑاؤ, اوپر سے چھلانگ بھی مارو, پیراشوٹ بھی اتنے, یہ بھی کرو, وہ بھی کرو, وہ بھی کرو, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر بڑے بڑے لطیفے آپ کو سنائے جا سکتے ہیں, ہمارے حضرت جی بھی سنایا کرتے تھے, لیکن ابھی پر رہنے دے. تو قبرستان کے اندر عورت کا داخلہ ممنوع, اور اگر کوئی غلطی سے لے گیا اس کو نکال کے چھوڑ دیں, اس کو نکال کے چھوڑ دیں. کیوں بھائی؟ جب ہر جگہ عورت کو آپ داخل کر رہے ہیں, قبرستان میں کیوں نہیں داخل کر رہے ہیں؟ قبرستان میں کیوں بنا ہے وہ عورت؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جانا چاہیے, ہرگز ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جانا چاہیے, لیکن سوچنے کی بات ہے, باقی آپ خود ہی سوچ لیے گا اس کو. تو فرماتے ہیں کہ اس مفسدے کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہم اپنی نماز جنازہ کو کیوں ترک کریں, تو کوشش کریں گے کہ یہ مفسدہ مٹ جائے, نماز جنازہ کو تھوڑی ہم چھوڑیں گے. لیکن ابن سیرین رحمۃ اللہ نے ان دا اسپر آف دا مومنٹ انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں نہیں میں تو واپس جا رہا ہوں, میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف دس, اگر یہاں پہ ایسا ہو رہا ہے تو وہ بھی پھر ان کا اپنا اجتہاد کہلائے گا اور یہ جو ہے وہ ان کا اپنا اجتہاد کہلائے گا. دونوں ہی ماشاءاللہ اس لیول کے تھے کہ دونوں ہی مجتہد کہلانے کے قابل ہیں, حضرت ابن سیرین بھی اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی. تو یہ بھی ایک مثال کے طور پر حضرت نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ اس قسم کی سچویشن کے اندر جو ہے نا پھر ترک نہیں کیا جائے گا ایسے کام کو جو کہ جائز بھی ہے اور محمود بھی ہے اگر وہ مقاصد شریعہ میں سے ہے. تو اسی لیے خلاصہ اس اصول کا جو آیت مذکورہ سے نکلا ہے وہ یہ ہو گیا کہ جو کام اپنی ذات میں جائز بلکہ طاعت و ثواب بھی ہو مگر مقاصد شریعہ میں سے نہ ہو, اگر اس کے کرنے پر کچھ مفاسد لازم آ جائیں تو وہ کام ترک کر دینا واجب, تو وہ مقاصد شریعہ میں سے نہ ہو, اگر اس کے کرنے پر کچھ مفاسد لازم آ جائیں تو وہ کام ترک کر دینا واجب ہو جاتا ہے بخلاف مقاصد شرعیہ کے کہ وہ لزوم فاسد کی وجہ سے ترک نہیں کیے جا سکتے. ٹھیک ہے کہ ان کے کرنے کی وجہ سے اگر کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, کچھ لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو ان کو ترک نہیں کیا جائے گا. جیسے مثال کے طور پر کسی بھی وجہ سے کسی کو امریکہ جانا پڑ گیا, جاب کی وجہ سے یا اسٹڈیز کی وجہ سے یا رشتہ داروں کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے, اب وہاں پہ جا کر کے آپ کو جو ہے وہ نماز پڑھنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی, تو آپ نے گیس اسٹیشن کے اوپر جانواز بچھائی وہاں پہ نماز پڑھنا شروع کر دیا, تو کوئی گزرتا ہوا آپ کو لادین بول رہا ہے, تو کوئی آپ کو گزرتا ہوا کچھ اور سلر بول رہا ہے, کوئی آپ کو کچھ بول رہا ہے, تو اچھا نہیں نہیں ہم نماز نہیں پڑھ, ہمیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے, کہ لوگوں کے جو ہے نا پھر دل خراب ہوتا ہے, لوگ ہمارے خلاف جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں تو ان کو گناہ ملے گا, کیا ہوگا, نماز نہیں ترک کر سکتے, چاہے وہ آپ امریکہ میں ہوں, چاہے آپ یورپ میں ہوں, چاہے آپ آسٹریلیا میں ہوں, جہاں پر بھی ہوں, ٹھیک ہے. تو نماز پڑھنے کے جو ہے وہ ویسے بھی یہ تو فرائض میں سے ہے, مقاصد شریعہ میں سے ہے. اچھا آگے حضرت فرماتے ہیں کہ اس اصول سے اسی طرح سے, ہاں پردہ, پردے کے بارے میں بڑا زبردست, ہمارے مسلمان جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا تو وہ امریکہ جاتے, کہ پہلے اگر پاکستان میں یا انڈیا میں یا جو ہے وہ سعودی عرب میں کچھ پردہ وردہ ہو بھی رہا تھا تو امریکہ اترتے کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ پردہ بھی اتر جاتا ہے, جیسے امریکہ اترے ویسے ہی پردہ اترا. کیوں بھائی؟ کیونکہ وہاں پہ نا لوگوں کو ٹینشن ہو جائے گی ہمارا برقع دیکھ کر کے, تو کچھ لوگ جو ہیں وہ بلیک سے وائٹ پہ آ جاتے ہیں یا گرے پہ آ جاتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بالکل ہی نو پردے پہ آ جاتے ہیں. تو پردہ جو ہے یہ تو بھائی حکم خداوندی ہے, قرآن مجید کے احکامات اس کے اندر داخل ہیں, پردے کا حکم قرآن مجید میں آیا ہے اور یہ مقاصد شریعہ میں سے ہے. اس کو آپ جو ہے وہ اس وجہ سے کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے, الحمدللہ کرنے والے تو کرتے ہیں, اللہ کا شکر ہے, جتنے سال بھی گئے داڑھی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا. مسئلہ ہو یا نہ ہو اسے کیا فرق پڑتا ہے, مسئلہ ہو یا نہ ہو اسے کیا فرق پڑتا ہے, لیکن اس وجہ سے آپ پردہ تو نہیں چھوڑ سکتے. داڑھی تو, داڑھی بھی واجب میں سے آتی ہے, اس کو تو نہیں آپ کاٹ سکتے کہ یہ امریکہ والے ناراض ہو جائیں گے. تو اس امت سے فقہائے امت نے, اس اصول سے فقہائے امت نے ہزاروں مسائل کے احکام نکالے ہیں. فقہا نے فرمایا ہے کہ کسی شخص کا بیٹا نافرمان ہو اور وہ یہ جانتا ہو کہ اس کو کسی کام کے کرنے کے لیے میں کہوں گا تو وہ انکار کر دے گا اور اس کے خلاف کرے گا, جس سے اس کا گناہ سخت ہو جائے گا, وہ سخت گناہگار ہونا لازم آئے گا اس کے اوپر. تو ایسی صورت میں باپ کو چاہیے کہ اس کو حکم کے انداز میں کسی کام کے کرنے یا چھوڑنے کو نہ کہے, بلکہ نصیحت کے انداز میں اس طرح کہے کہ فلاں کام کر لیا جائے تو بہت اچھا ہو, تاکہ انکار یا خلاف کرنے کی صورت میں ایک جدید نافرمانی کا گناہ اس پر عائد نہ ہو جائے, کیونکہ عقوق الوالدین یعنی والدین کی نافرمانی جائز معاملات کے اندر یہ گناہ کبیرہ میں سے, کبائر میں سے یہ, ٹھیک ہے. تو بیٹا تو اپنا بیڑا غرق جو کر رہا ہے سو کر رہا ہے, باپ کو بھی اس بات کا خیال رکھنے کہ بھائی ذرا ٹینس چینج کر دیں, جملے کا انداز چینج کر دیں. تو اس طرح کی سوچ جب ہوتی ہے کہ بھائی گناہ کتنی خوفناک چیز ہوتی ہے, کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے, تو ظاہر ہے کرنے والا جو ہے وہ بھی اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, اور کوئی اگر اس کا پوٹینشلی سبب بن سکتا ہے وہ بھی اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, جب گناہ کا جو ہے نا وہ یہ فکر ہمارے اوپر سوار ہو جاتی ہے. تو اسی طرح کسی کو وعظ و نصیحت کرنے میں بھی اگر قرائن سے یہ معلوم ہو جائے کہ وہ نصیحت قبول کرنے کی بجائے کوئی ایسا غلط انداز اختیار کرے گا جس کے نتیجے میں وہ اور زیادہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا, تو ایسی صورت میں نصیحت ترک کر دینا بہتر ہے, ٹھیک ہے. تو نصیحت بھی جو ہے نا وہ خیر خواہی کے لیے, نصیحت کا اصل جو لفظ ہے وہ تو عربی کا لفظ ہے نا, تو وہ تو معنی ہی اس کے خیر خواہی ہیں. تو اگر ہم کسی کو نصیحت کر رہے ہیں اور وہ نصیحت کے بدلے میں جو ہے وہ اور زیادہ گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے, تو پھر تو یہ خیر خواہی نہ ہوئی, یہ تو پھر بدخواہی ہو گئی. تو نصیحت پھر بھی ترک نہیں کرنی چاہیے, لیکن انداز کچھ اس طرح سے اختیار کر لیں, یا کوئی اور بہتر طریقہ, کوئی اور بہتر دلائل, کوئی اور بہتر جو ہے وہ مواد استعمال کر لیں کہ جس سے کے لیے اس کے لیے پھر اس کا انکار کرنا جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہو جائے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے صحیح بخاری میں اس موضوع پر ایک مستقل باب رکھا ہے جس کا نام ہے باب من ترک بعض الاختیار مخافتا ان یقصر فہم بعض الناس عنہ فیقعوا فی اشد منہ. یعنی باب کا نام ہی, اور اس کے اندر یہی والی حدیث جو بنا ابراہیمی والی حدیث ہے نا, وہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے نقل کری ہے, کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات جائز بلکہ مستحسن چیزوں کو اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس سے کم فہم عوام کو کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے, بشرطے کہ یہ کام مقاصد اسلامیہ میں داخل نہ ہو. تو اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے باقاعدہ ایک باب بنایا, یعنی ایک چھوٹا سا چیپٹر بنایا ہے احادیث کا اپنی کتاب کے اندر. مگر جو کام مقاصد اسلامیہ میں داخل ہیں، خواہ فرائض و واجبات ہوں یا سنن مؤکدہ ہوں یا دوسری قسم کے شعائر اسلامی ہوں، اگر ان کے ادا کرنے سے کچھ کم فہم لوگ غلطی میں مبتلا ہونے لگیں تو ان کاموں کو ہرگز نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ دوسرے طریقوں سے لوگوں کی غلط فہمی اور غلط کاری کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ابتدائی اسلام کے واقعات شاہد ہیں کہ نماز و تلاوت اور تبلیغ اسلام کی وجہ سے مشرکین مکہ کو اشتعال ہوتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو ترک نہیں کیا تھا، مگر اس کی وجہ سے ان شاعر اسلام کو کبھی ترک نہیں کیا گیا، بلکہ خود آیت مذکورہ کے شان نزول میں جو واقعہ ابو جہل وغیرہ رؤسائے قریش کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا حاصل یہی تھا کہ قریشی سردار اس پر صلح کرنا چاہتے تھے، یعنی اس شرط پر صلح کرنا چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی تبلیغ کرنا چھوڑ دیں تو ہم بھی جو ہے وہ آپ کی مخالفت چھوڑ دیں گے۔ اس کے جواب میں آپ سے فرمایا کہ میں یہ کام کسی حال میں نہیں کر سکتا، اگرچہ کہ وہ سورج اور چاند لا کر کے میرے ہاتھوں کے اوپر رکھ دیں، کیونکہ توحید اگر مقاصد شریعہ میں داخل نہیں ہے تو پھر اور کون سی چیز مقاصد شریعہ میں داخل ہے، یعنی بندوں کو اس کے بندوں کو ان کے پروردگار سے جوڑنا بغیر کسی شریک کے، اس کو توحید کہتے ہیں۔ تو یہی تو ہے سارا کا سارا دین، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ سب اس کے اوپر بلڈ ہوتی ہیں، اس کے بغیر کوئی چیز بلڈ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس مسئلے کی تنقیح اس طرح ہو گئی کہ جو کام مقاصد اسلامیہ میں داخل ہیں، اگر ان کے کرنے سے کچھ لوگ غلط فہمی یا غلط کاری کا شکار ہوتے ہوں تو ان کاموں کو ہرگز نہیں چھوڑا جائے گا، ہاں جو کام مقاصد اسلامیہ میں داخل نہیں ہے اور ان کے ترک کر دینے سے کوئی دینی مقصد فوت نہیں ہوتا، ایسے کاموں کو دوسروں کی غلط فہمی یا غلط کاری کے اندیشے کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اب یہ فیصلہ کون کرے گا کہ فلانا کام جو ہے وہ مقاصد شریعہ میں داخل ہے یا وہ مقاصد شریعہ میں داخل نہیں ہے، تو چھوڑا جا سکتا ہے کہ چھوڑا نہیں جا سکتا، یہ کون فیصلہ کرے گا؟ ابو فیصلہ کریں گے یہ، یا مما فیصلہ کریں گی یہ، یا دادا جان فیصلہ کریں گے یہ، کون فیصلہ کرے گا؟ یا جن کی داڑھی سفید ہو چکی ہوگی وہ فیصلہ کریں گے یہ، یا آج کل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جو دفتر کا باس ہوگا وہ فیصلہ کرے گا یہ؟ نہیں، بلکہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ جس کو ان چیزوں کا علم حاصل ہے، جس نے ان کا علم حاصل کیا ہے، جو تفصیلی علوم حاصل کرنے والے، مقاصد شریعہ ہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کیا، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، تو اصول شریعت کیا ہے، یہ سارے علوم کس شخص کو حاصل ہوتے ہیں؟ جو کہ ڈیڈیکیٹڈلی تفقہ فی الدین حاصل کرتا ہے، یعنی علماء کرام، یعنی علماء کرام۔ تو اب کس چیز کو چھوڑا جا سکتا ہے، کس چیز کو نہیں چھوڑا جا سکتا، یہ ویمز اینڈ ڈیزائرز کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ بھئی کسی کو برا لگ رہا ہے تو اس وجہ سے مجھے بھی برا لگ رہا ہے، I'm feeling uncomfortable about it, so I will leave it. آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ آپ ٹھیک ہے، لیو اٹ، دین بی پریپیئرڈ فار پنشمنٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آپ گناہ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر سزا ہوتی ہے، گناہ از اکول ٹو سزا، پٹائی کے لیے تیار ہو جائیں، ٹھیک ہے بھائی، لائق راہ فی الدین، آپ کو کوئی مجبور تو نہیں کر سکتا، اور آج کل تو ویسے بھی کوئی سسٹم نہیں ہے مجبور کرنے والا، کوئی اسلامی حکومت ہے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی حکومت تو بہرحال ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی پٹائی کرنی ہے، اس کے لیے آپ تیار ہو جائیں، پھر آپ کی جو مرضی ہے کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ پٹائی سے بچنا چاہتے ہیں، دس از دا ہول تھنگ، اگر آپ پٹائی سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں، تو یہ اپنے تماشے نہیں چلیں گے کہ آئی ڈونٹ فیل گڈ اباؤٹ اٹ، دیٹس وائی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کو برا لگ رہا ہے، ان کو برا لگ رہا ہے، فلانے جو ہے وہ ناراض ہو جائیں گے، فلانے کو جو ہے وہ انکمفرٹیبل فیل ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ نہیں، اس کے لیے تو بھائی پھر علم دین کے جو شاہ سوار ہیں ان سے پوچھنا پڑے گا نا، یہ بات یہ عاجز کیوں کر رہا ہے؟ اسی لیے کر رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نا اکثر و بیشتر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی ہمیں تو ان مولویوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کے بغیر ہی سب کچھ ہو جائے گا، ان کی کیا یہ کیا کس حیثیت کے ہیں یہ لوگ، تو اگر نماز پڑھانا ہے تو وہ تو میں بھی پڑھا سکتا ہوں، مسجد کھولنی ہے مسجد میں بھی کھول سکتا ہوں، یو کے میں تو کھولتا تھا، امریکہ میں تو کھولتا تھا، اذان دینی اذان تو مجھے بھی دینی آتی ہے، اور اگر جنازہ پڑھانا ہے جنازہ پڑھانا کون سا مشکل کام ہے، ایک کتاب سے پڑھ لوں گا جنازہ کا طریقہ، تو میں بھی جا کے جنازہ پڑھا دوں گا، فاتحہ پڑھنی ہے فاتحہ تو ویسے ہی ہر بندے کو پڑھنی چاہیے، مولویوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھائی یہ ضرورت ہے مولویوں کی، یہ مقاصد شریعہ آپ کو کون بتائے گا کہ آپ کو جو ہے فلانی جگہ پر یہ والا کام کرنا تھا, یہ مقاصد شریعہ میں داخل ہوتا ہے کہ یہ داخل ہوتا ہے؟ یہ تو مفتی صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ جنہوں نے گہرائی میں جا کر کے علم حاصل کیا ہے. اصول شریعہ, اصول تفسیر, اصول حدیث, اصول فقہ, ان کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا یہ والا کام, یہ والی بات. ٹھیک ہے, تو مولویوں کے تو ہم ہمیشہ محتاج رہیں گے, جن کو علماء کرام کہنا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے آج کل کے حساب سے, ورنہ ہے تو وہ مولوی ہی, کیونکہ وہ مددگار ہیں ہمارے. ہیں مولانا, انت مولانا, اللہ تعالیٰ کے لیے بھی مولانا صاحب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ بھی مولانا صاحب ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے مولوی صاحب کے لیے وہ لفظ استعمال کیا جو اپنے لیے استعمال کیا, اپنے لیے مولانا کا استعمال کیا نا, یہی مولانا صاحب جو ہیں جو زمین میں چل پھر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی مولانا صاحب کا لفظ استعمال کیا. اتنی عزت اللہ تعالیٰ نے کروائی ہے ان کی, تو ان کے بغیر پٹائی سے نہیں بچا جا سکتا ہے نا. ویری سمپلی اسپیکنگ, ان کے بغیر پٹائی سے بچنا ممکن نہیں ہے, اور اگر یہ نہیں ہوں گے تو پھر پٹائی ہی پٹائی ہوگی. ٹھیک ہے, اگر یہ نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا, پٹائی ہی پٹائی ہوگی, اور کچھ بھی نہیں ہوگا پھر اس کے بعد, جیسے کہ آج کل ہو بھی رہی ہے. تو پچھلی آیات میں اس کا ذکر تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلے ہوئے معجزات اور اللہ تعالیٰ کی روشن نشانیوں کے بغیر کے باوجود ہٹ دھرم لوگوں نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا, اپنے انکار اور ضد پر جمے رہے. اگلی آیات میں اس کا ذکر ہے کہ ان لوگوں نے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کا ایک نیا روپ یہ بدلا کہ آدھا صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص خاص قسم کے معجزات دکھلانے کا مطالبہ شروع کر دیا, جیسے کہ ابن جریر نے نقل کیا کہ قریشی سرداروں نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ ہمیں یہ معجزہ دکھلا دیں کہ کوہ صفا پورا سونے کا ہو جائے تو ہم آپ کی نبوت اور رسالت کو مان لیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ نہ ماننے کے بہانے ہوتے ہیں, یہ بیسکلی نا جس کو کہتے ہیں نا ٹائم بائی کرنا, یا کسی کو جو ہے وہ مشغول کر دینا تاکہ اصل مقصد سے جو ہے وہ ڈسٹریکٹڈ ہو جائے, یہ اس قسم کے تماشے ہوتے ہیں. تو یہ یہی تماشے کر رہے تھے, کوئی صفحہ کو جو ہے وہ آپ سونے کا بنا دیں پھر ہم مسلمان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو آنے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا معاہدہ کرو کہ اگر یہ معجزہ ظاہر ہو گیا تو تم سے مسلمان ہو جاؤ گے. انہوں نے قسمیں کھا لیں. ٹھیک ہے, یعنی خالی جھوٹ نہیں بولتے تھے, قسم کھا کے جھوٹ بولتے تھے. ہم کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں نا, عربوں پر قرآن اس لیے نازل ہوا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. اللہ کے بندے کہاں سے دے کر کیا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے, لیفٹ اینڈ رائٹ جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہوتے تھے, حتیٰ کہ قسمیں کھا رہے ہوتے تھے جھوٹ بولنے کی, جھوٹ بول بول کر کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے قسمیں کھا لی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ اس پہاڑ کو سونا بنا دیجیے. جب جبرائیل علیہ السلام پھر وہی لے کر کے آئے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو ہم ابھی اس پورے پہاڑ کو سونا بنا دیں, لیکن قانون الہی کے مطابق اس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ اگر پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے تو سب پر عذاب عام نازل کر کے ہلاک کر دیا جائے گا, جیسی پچھلی قوموں میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے. پچھلی قوموں میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے, لیکن ہمیں ہر قوم کی حرکت تفصیل سے بیان نہیں کی گئی. ٹھیک ہے, لیکن اس کے اوپر ہمیں اعتماد ہے کہ جب فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, جیسے جبرائیل علیہ السلام نے آپ سنوں کو بتایا تو آپ سنوں باقی صحابہ کو بتایا, صحابہ نے پھر آگے ہمیں بتایا, تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ہر قوم میں ہوتا رہے. ہمارے سامنے چند ایک مثالیں ہیں, جو مشہور مثال اس کی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی. انہوں نے کہا تھا جی اونٹنی ایک ایسی ہو جائے جو کہ جو ہے نا وہ عجیب طریقے سے ظاہر ہو جائے, تو صالح علیہ السلام نے دعا کری, اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے اندر سے ایسے چلتے ہوئے اونٹنی آ گئی. ٹھیک ہے, ایک دم سے, یعنی نہ کوئی اس کا باپ نہ کوئی اس کی ماں, اور کہاں سے پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکل کے آ گئی. لیکن پھر اس اونٹنی کے اپنے اپنے تقاضے تھے, وہ تقاضے ان سے پورے نہیں ہو سکے, حتیٰ کہ فرسٹریشن میں آ کر کے انہوں نے اس اونٹنی کو قتل ہی کر دیا جا کر کے, اور پھر اس کے اوپر ان کا عذاب سے تمام کے تمام جو ہے وہ سارے کے سارے جو ایمان نہیں لے کر کے آئے تھے وہ ہلاک ہو گئے. تو یہ ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر یہ ہو جائے گا جیسے پچھلی قوموں میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے, کہ انہوں نے کسی خاص معجزے کا مطالبہ کیا, وہ دکھایا گیا اور وہ پھر بھی منکر ہو گئے, تو ان پر خدا تعالیٰ کا قہر و عذاب نازل ہو گیا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان لوگوں کی عادات اور ہٹ دھرمی سے واقف تھے, بمقتضائے شفقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں اس معجزے کی دعا نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو جب ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یاد دہانی کے طور پر آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا کہ نہیں, میں پھر اب اس کی دعا نہیں کرتا. اس آیت, اس واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی, وہ اقسم باللہ جہد ایمانہم, کہ جس میں کفار کے قول کی نقل کی گئی ہے کہ انہوں نے مطلوبہ معجزہ ظاہر ہونے پر مسلمان ہو جانے کے لیے قسمیں کھا لی تھیں. تو علماء کرام زیادہ بہتر جانتے ہیں, لیکن ساجز نے جتنا سمجھا ہے اپنے بڑوں سے تو اسے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک زندگی تھی نا, تو اس کے اندر اس قسم کے فرمائشی معجزے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دکھلائے, الا ماشاء اللہ کبھی کبھار کوئی ایز این ایکسیپشن ہو گیا ہو. جیسے کہ لکھا تھا دلائل بیہقی, اب یہ کوئی اتنی زیادہ مشہور حدیث کی کتاب نہیں ہے, لیکن اس میں واقعہ نقل ہے جو حضرت ادریس قاندھروی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے سیرت مصطفیٰ میں, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کے اوپر اسلام پیش کیا, تو اس نے آپ سے پوچھا کہ میں اس وقت مسلمان ہوں گا کہ جب میری بیٹی جو ابھی چند دن پہلے مر گئی ہے تو آپ اس کو زندہ کر دیں, تب میں مسلمان ہو جاؤں گا. تو اس میں یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ تشریف لے گئے اور اس کو نام لے کر کے پکارا, وہ لڑکی اپنی قبر میں سے نکل کے رکھا باہر آ کے, ٹھیک ہے, اور اس نے کہا آ کر کے کہ لبیک و سعدیک, لبیک یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے پکارا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام تو کر دیا, پھر اس لڑکی سے کہا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہو تو ٹھیک ہے, اور اگر تم چاہتی ہو کہ نہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنے اللہ کے پاس زیادہ بہتر پایا, میں واپس جانا چاہتی ہوں. تو وہ لڑکی واپس چلی گئی, یعنی مر گئی دوبارہ سے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے واقعات جو ہے نا وہ کوئی بہت ہی مشہور اور بڑے اس قسم کے نہیں ہیں. شق القمر کا واقعہ جو سب جانتے ہیں کہ وہ ایک بڑا معجزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہر فرمایا تھا, لیکن اس طرح کے اور نہیں. باقی زیادہ تر جو اس طرح کے معجزے ہیں نا کہ انگلیوں میں سے پانی جاری ہو گیا, اور وہ صحابہ کرام کے ساتھ جو کہ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے, جو پہلے ہی ایمان والے تھے, ان کے ساتھ تو پھر بہت سارے اس طرح کے معجزے ہیں, لیکن کفار کے ڈیمانڈز کے اوپر معجزے یہ ہمیں نہیں ملتے. تو نبی علیہ السلام کا جو معجزہ ہے وہ قرآن عظیم الشان ہے جو کہ ہم سب کے پاس موجود ہے. ایک غالباً نیو مسلم ہے, انگریزی میں بیان کر رہے تھے, مجھے کسی نے بھیجا, تو انہوں نے بڑی پیاری بات کری کہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے نا بہت سارے اسکالرز اور اس قسم کے اکیڈیمکس اور جیوز کرسچنز اور مسلمز ہر قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے میرے سامنے. تو وہاں پہ میرا چھوٹا سا بیان تھا, تو میں نے سب سے کہا کہ ہاؤ مینی آف یو بلیو ان جیزس, تم میں سے کتنے جو ہے نا وہ بلیو ان موسیس, موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتنے ایمان لاتے ہو. تو جتنے جیوز تھے اور کرسچنز تھے اور مسلمز تھے سب نے ہاتھ کھڑا کر لیا, ٹھیک ہے, جو ایتھیسٹ ہوں گے انہوں نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا ہوگا, تو تینوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا, جیوز کرسچنز اور مسلمز. پھر انہوں نے کہا کہ ہاؤ مینی آف یو بلیو ان دا میریکلز دیٹ موسیس براٹ, تو سب نے ہاتھ کھڑا کر دیا. ہاں موسیس علیہ السلام کے اوپر جو میریکلز تھے, ید بیضہ وغیرہ ایسا, ہاں ہم مانتے ہیں. تو اس نے کہا کہ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ ہاؤ مینی آف یو ایکچولی وٹنسڈ اینی آف دوز میریکلز وتھ یور اون آئیز, کوئی بھی ہاتھ نہیں کھڑا کر سکا, نہ مسلمان نہ عیسائی نہ یہودی. پھر اس نے پوچھا ہاؤ مینی آف یو بلیو ان جیزس, عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتنے بلیو کرتے ہیں, تو سارے عیسائیوں اور مسلمانوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے, یہودی تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. تو اس نے کہا کہ ہاؤ مینی آف یو بلیو ان دا میریکلز دیٹ جیزس براٹ, تو اس کے اوپر بھی عیسائیوں اور مسلمانوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. پھر اس نے پوچھا کہ ہاؤ مینی آف یو ایکچولی سو اینی ون آف دوز میریکلز ود یور اون آئز, کوئی ایک بھی میریکل تم میں سے کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, کسی نے بھی ہاتھ کھڑا نہیں کیا, کیونکہ نہ عیسائیوں نے دیکھا تھا نہ مسلمانوں نے دیکھا تھا. پھر اس کے بعد اس نے پوچھا ہاؤ مینی آف یو بلیو ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو صرف مسلمانوں نے ہاتھ کھڑے کیے. پھر پوچھا کہ ہاؤ مینی آف یو بلیو ان دا میریکلز دیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برٹ, تو مسلمانوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. پھر پوچھا کہ ہاؤ مینی آف یو ایکچولی سو ون آف دوز میریکلز ود یور اون آئز, تو پھر کہتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا جب میں نے یہ سوال کیا نا تو پھر کچھ مسلمانوں نے جو میری بات سمجھ گئے انہوں نے اور میں نے خود بھی ہاتھ کھڑا کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو میریکل ہے وہ القرآن ہے جو کہ ہم سب کے پاس موجود ہے, رائٹ. عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے, موسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا جو اصل معجزہ ہے وہ ہم سب کے پاس موجود ہے، حتیٰ کہ اس معجزے کے حفاظ یہاں پر کتنے سارے موجود ہیں جن کے سینوں کے اندر وہ پورا کا پورا قرآن نقش ہوا ہے۔ تو اب ایسا معجزہ جو کہ ہمارے پاس موجود ہو ہمارے نبی کا، کسی دوسری امت کے پاس ان کے نبی کا معجزہ موجود نہیں، اور ہم اس کی قدر نہ کریں، ہم اس کو جو ہے نہ پڑھیں، اس کو نہ سمجھیں، نہ اس کے مطابق کچھ اپنی زندگی کو ناپنے کی کوشش کریں کہ بھئی کدھر جا رہی ہے ہماری زندگی، تو کتنی بڑی زیادتی ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کی آیات انما الآیات عند اللہ میں ان کے قول کا جواب ہے کہ معجزات اور نشانیاں سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، اور جو معجزات ظاہر ہو چکے ہیں وہ بھی اسی کی طرف سے تھے، اور جن کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ان پر بھی وہ پوری طرح قادر ہے، لیکن ازرو عقل و انصاف ان کو ایسا مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہونے کے مدعی ہیں، اور اس دعوے پر بہت سے دلائل اور شہادتیں معجزات کی صورت میں پیش فرما چکے ہیں۔ قرآن مجید ان کے سامنے پیش ہو چکا تھا، جو ان کے زمانے کا معجزہ ان کے حساب سے بالکل پرفیکٹ معجزہ تھا۔ اب دوسرے فریق کو اس کا تو حق ہے کہ ان دلائل اور شہادتوں پر جرح کرے، ان کو غلط ثابت کرے کہ نہیں، یہ میں اس کو نہیں مانتا، اس کے اندر یہ غلطی ہے۔ جیسے قرآن مجید ہے نا، اللہ تعالیٰ کو خود چیلنج ہے کہ نکالو نا اس کے اندر سے کوئی، تمہیں نہیں ملے گی اس کے اندر کوئی، کوئی چیلنج کر ہی نہیں سکا ان میں سے قرآن مجید کے الفاظ کو، آیات کو، ٹھیک ہے۔ تو خود پیش کرتے ہیں کہ بھئی جو ہے اس کو غلط ثابت کر کے دکھاؤ نا تم، لیکن ان پیش کردہ شہادتوں پہ نہ کوئی جرح کریں، اور پھر یہ مطالبہ کریں کہ ہم تو دوسری شہادتیں چاہتے ہیں، یعنی یہ کوئی نئی شہادت لے کر کے آؤ، کوئی نیا معجزہ لے کر کے آؤ۔ تو یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے عدالت میں کوئی مدعا علیہ مدعی کے پیش کردہ گواہوں پر تو کوئی جرح نہ کرے کہ وہ جو گواہ آگے سے آرگیومنٹس پیش کر رہا ہے کہ ہاں اس نے یہ گناہ کیا ہے، اس نے یہ جرم کیا ہے، وہ تو اس کو تو اگنور کر دے، بلکہ یہ کہنا شروع کر دے کہ میں ان گواہوں کی شہادت ہی مانتا، مجھے تو کوئی نیا شخص لے کر کے آؤ، وہ مجھے چاہیے بطور گواہ کے، اس کی گواہی کو میں مانوں گا۔ تو پھر عدالت تو اس کی بات نہیں مانے گی نا کہ بھئی جو گواہ ہیں تو تم ان کے جواب دو نا، تم یہ کہ تم نے کیا نیا اپنا چھوڑ، یہی حرکت ہے نا ہم آج کل بہت زیادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جن کے ساتھ ہم نے اپنا، جن کو ہم نے ٹیچر بنایا ہوا، ٹھیک ہے، جن کو کہ ہم نے اپنا شیخ بنایا ہوا، تو ہم ان کو تو سنتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کو سنتے نہیں ہیں، ان کی جو باتیں ہیں ان کے اندر سے ہم سوال نہیں کرتے، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ماشاء اللہ کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگ جو ہے نا وہ نہیں کہ آپ نے یہ فرمایا تھا اس کا کیا مطلب تھا، آپ نے یہ بات کہی تھی اس کا کیا مطلب تھا، اچھا آپ نے یہ بات کہی تھی تو یہ میرے اوپر کیسے اپلائی ہوتی ہے، آپ نے یہ بات کہی تھی تو میں اس پہ کیسے عمل کروں، نہیں، ادھر سے سنا، ادھر سے نکلا، غائب، چٹ۔ اچھا سوال لے کر کے آئیں گے، وہ میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کا بیان سنا تھا، وہ جو یہ فرما رہے تھے وہ کیوں فرما رہے تھے، یہ والی بات میں نے پیر ذوالفقار، چلو پیر ذوالفقار صاحب تو چلو ہمارے شیخ ہیں نا، ان کی تو ٹھیک ہے، انہوں نے تو ہمیں رسپانسبلٹی دی ہے، ہم میں نے فلانے کا سنا تھا وہ یہ بات کر رہے تھے، وہ کیوں یہ بات کر رہے تھے۔ شروع میں تو برداشت کر لیتے ہیں، کچھ جواب دینے کی کوشش بھی کر لیتے ہیں، بالآخر ان کو ایسے یہ جواب دینا پڑتا ہے، وہ بھائی تم ان کو سنتے ہو تو انہیں سے جا کے پوچھو نا کہ آپ نے یہ کیوں فرمایا تھا، اور ان کی بات جو تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو ان سے تم جا کر کے کیوں نہیں پوچھو، تم میرا کیوں مغز کھا رہے ہو آ کر کے، مجھ سے تم میری سوال کے بارے، بات کے بارے میں کیوں نہیں سوال کرتے، ٹھیک ہے، وہ تو تم نے سننا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے، یہ بالکل یہ اسی قسم کی حرکت ہے جیسے کہ یہ لوگ کرتے تھے کہ بھئی جو بات ہو رہی ہے اس کو تو آپ نے گھاس بھی نہ لی، ادھر سے آپ نئے نئے ڈیمانڈز لے کر کے آ رہے ہیں۔ اسی طرح نبوت اور رسالت پر بے شمار آیات، بینات اور معجزات ظاہر ہو جانے کے بعد جب تک ان معجزات کو غلط ثابت نہ کریں، ان کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ ہم تو فلاں قسم کا معجزہ دیکھیں گے تب جا کر کے ایمان لے کر کے آئیں گے۔ اس کے بعد آخر آیات تک مسلمانوں کو فہمائش اور خطاب ہے کہ تمہارا کام دین حق پر خود قائم رہنا اور دوسروں کو صحیح طریقے سے پہنچا دینا ہے، پھر بھی اگر وہ ہٹ دھرمی کرنے لگیں تو ان کی فکر میں پڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ زبردستی کسی کو مسلمان بنانا نہیں ہے۔ اگر زبردستی بنانا ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ زبردستی کرنا جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، عزیز ہیں، ٹھیک ہے، تو زبردستی مقصود ہوتی ہے اللہ خود ہی کر لیتے، بھائی تم سے کروانے کی کیا ضرورت تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مفہوم ہے اس بات کا، فرماتے ہیں نا کہ تمہارے اوپر صرف پہنچا دینا ہے، زبردستی کرنا مقصود نہیں ہے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر زبردستی بنانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ زبردست کون ہے، وہ خود ہی سب کو مسلمان بنا دیتے. اور ان آیات میں مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اگر ہم ان کے مانگے ہوئے معجزات کو بھی بالکل کھلے اور واضح طور پر ظاہر کر دیں, یہ جب بھی ایمان نہیں لے کر کے آئیں گے, کیونکہ ان کا انکار کسی غلط فہمی یا ناواقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ ضد اور عناد اور ہٹ دھرمی سے ہے, جس کا علاج کسی معجزے سے نہیں ہوا کرتا. آخری آیت ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ میں اسی مضمون کا بیان ہے کہ اگر ہم ان کو ان کے فرمائشی معجزات سب دکھلا دیں بلکہ ان سے بھی زیادہ, ان کے فرمائشی معجزات سے بھی زیادہ, فرشتوں سے ان کی ملاقات کروا دیں, مردوں سے ان کی گفتگو کروا دیں, جب بھی وہ ماننے والے نہیں ہیں. بعد کی دو آیتوں میں آنے صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ لوگ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کرتے ہیں تو کچھ تعجب کی بات نہیں, پچھلے تمام انبیاء کے بھی دشمن ہوتے چلے آئے ہیں, آپ اس سے دلگیر نہ ہوں. یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ جو کہ یعنی عجیب الفاظ نہیں ہے اس کو بیان کرنے کے لیے کہ کیا کیسا نقطہ ہے یہ, کہ جو فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر ہم ان ہم جو کچھ موجود ہے سب کچھ ان کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں, سمجھ میں نہیں آتی بات کہ ایسی عجیب چیز ہو جانے کے باوجود بھی کوئی بات نہ مانے, یعنی پھر بھی کوئی ایمان نہ لے کر کے آئے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سمپل یہ ہے کہ یہ ملائکہ کا انکار حقیقت میں نہیں کرتے تھے, یہ اللہ کا انکار حقیقت میں نہیں کرتے تھے, یہ موت کی زندگی کے بعد والی زندگی کا بھی انکار حقیقت میں نہیں کرتے تھے, یہ ساری چیزیں تو آلریڈی ان کے لیے ایکسیپٹیبل تھیں. تو اگر یہ ساری چیزیں ان کے سامنے آ جائیں گی تو انہوں نے یہی کہنا تھا نا کہ یہ کون سی, یہ تو ہم پہلے ہی ان ساری چیزوں کو مانتے ہیں. ان کا سارا کا سارا مسئلہ جو تھا وہ تو صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ تھا, اور چونکہ ہمیں انفارچونیٹلی لفظ ایمان کا مطلب ہی نہیں پتا اس وجہ سے ہم یہ بات سمجھ ہی نہیں پاتے. ہم سمجھتے ہیں ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ کے وجود کو تسلیم کرنا, ہم سمجھتے ہیں ایمان کا مطلب یہ ہے اللہ کے وجود کو تسلیم کرنا, ہم سمجھتے ہیں ایمان کا مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد کی زندگی کو تسلیم کرنا, ہم سمجھتے ہیں ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ جنت و جہنم کی موجودگی کو تسلیم کرنا. نو, ایبسولوٹلی ناٹ, یہ ایمان کا مطلب نہیں ہے, یہ ایمان کا مطلب نہیں ہے. ایمان کا مطلب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو تسلیم کرنا, کہ یہ حکم جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے یہ مانوں گا تب مجھے جنت ملے گی, نہیں مانوں گا تب مجھے جنت ملے گی. اس کو ایمان کہتے ہیں, اس کو ایمان کہتے ہیں. ایگزسٹنس آف جنت اور جہنم کو تسلیم کر لینے کو ایمان نہیں کہتے ہیں, وہ تو پہلے سے ان کو حاصل تھا. تو اصل چیز اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو واٹ, احکامات نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ در حقیقت اللہ کے احکامات. اگر آپ نے اس دین کے اندر سے احکامات کی اہمیت کو کم کر دیا, احکامات کو مائنس کر دیا, everything else that is left except احکامات, without احکامات is nothing, nothing called دین اسلام. It's not دین اسلام. احکامات نکال دیے یا احکامات کی اہمیت کو اگر اوپر سے نیچے لے کر کے آ گئے, یہ دین دین اسلام نہیں رہے گا, یہ کچھ اور دین بن جائے گا. اس دین پہ عمل کرنے سے جنت نہیں ملنے والی ہے, جہنم سے نجات نہیں ملنے والی ہے. کچھ کر لیں, کتنے چکر کاٹنے کعبۃ اللہ کے جا کر کے, کتنی تہجدیں پڑھنے جا کر کے, کتنی تسبیحات کر لیں, کتنے 24 نہیں آپ 36 گھنٹے کے مراقبے کر لیں, اور کتنے ہی آپ اللہ کے اولیاء کے جو ہے وہ قدم چومنے جا کر کے, اللہ کے اولیاء کے قدم چومنے جا کر کے, اللہ کے اولیاء کے اللہ والوں کی صحبت, اللہ والوں کی اختیار کر لیں, اگر آپ حکم نہیں مانتے ہیں, زیرو زیرو زیرو. اے بھائی کیا خیال ہے, صحبت اللہ والوں کی بیان میں تو آ رہے ہیں, لیکن جن کو ہم تو اپنے آپ کو اللہ رحم کرے ہمارے اوپر, اللہ تعالیٰ معاف کر دے, ٹھیک ہے نا, لیکن ہم نے ایک میسج لکھا, پلیز برنگ اینی ون ناٹ ود آؤٹ پرمیشن, ٹھیک ہے نا, پلیز ڈونٹ برنگ اینی ون ود آؤٹ پرمیشن. بھائی کیوں لے کر کے آ رہے ہیں یہاں پہ, کچھ مانتے ہیں آپ؟ آپ کا اچھا گمان ہے کہ آپ کچھ مانتے ہیں, تو آپ دوسروں کو بھی لے کر کے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو بڑی اچھی بات ہے آپ نے, چلیں آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے گمان کے مطابق عطا فرمائے, لیکن آپ بات کیوں نہیں پڑھتے؟ اتنا چھوٹا سا ایک واٹس ایپ میسج ہوتا ہے, آپ اس کو کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ صحبت اللہ والوں کی, جن کو آپ, ہم تو اپنے آپ کو نہیں کہہ رہے نا اللہ والے, لیکن آپ جن کو اللہ والے ہیں تو لوگ لے کر کے آ رہے ہیں, تو آپ نے میسج کیوں نہیں پڑھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ احکامات دے ڈونٹ کاؤنٹ, اپنی خواہش ہے بس, جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے, میری مرضی پوری ہو جائے, میری چاہت پوری ہو جائے, میرا تو یہ بھائی, یہ صحبت اللہ والوں کی نہیں ہوتی, یہ نفس پرستی ہوتی ہے. یہ بات تو آپ مان نہیں رہے ہیں, حکم تو معلوم کرنے کی آپ کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں کہ بھائی پڑھوں گا تو مجھے حکم سمجھ میں آئے گا, حکم ہے کیا؟ ایسی صحبت گئی پھاڑ میں, جہنم میں جائے گی جائے ایسی صحبت, ٹھیک ہے نا, جہنم میں جائے ایسی مجلس کے اندر شرکت کرو, ٹھیک ہے, یہ سب پہ اپلائی ہوتا ہے, کوئی ایک صاحب جو ہیں وہ جن کو ڈانٹ پڑ رہی ہے وہ اتنا فکر نہ کریں, ٹھیک ہے, یہ بہت ساروں پہ اپلائی ہوتی ہے والی بات, آپ یو آر ناٹ دی اونلی ون, اور یہ ہم سب پہ اپلائی ہوتی ہے. احکامات کو ہم نے سائڈ پہ کر دیا ہے, من مرضی کا دین اٹھا کر کے اس کو ہم نے اصل دین سمجھنا شروع کر دیا ہے, یہ ایسا بالکل بھی نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کا وقت ہو گیا ہے, جلدی سے صفحے بنا لیجیے تاکہ ہم